اگلی آیت میں قیامت کے کچھ مزید مناظر ہیں، اور اس صورت میں ہم نے دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے منظر کشی کی گئی قیامت کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، جس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمان کو جیسے لپیٹ دیے جاتے ہیں تومار میں کاغذ. کما بدانا اول خلق نعید، جیسے ہم نے آغاز کیا تھا اس کائنات کا اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے. وعدن علینا، یہ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا کرنے والے ہیں. قیامت کے دن کا منظر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن ہم زمین و آسمان کو لپیٹ دیں گے. یہاں صرف آسمانوں کے لپیٹنے کی بات ہوئی ہے، اور اس کے لیے لفظ ہے نتوی. نتوی کا لفظ تئی ان سے ہے، توئے حمزہ سے نشر کی جمع ہے. جیسے نشرہ کہتے ہیں پھیلانے کو، اردو میں ہم کہتے ہیں نا خبریں نشر ہو رہی ہیں، نشریات، تو تئی اس سے اپوزٹ ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کپڑے کو دھو کر ہم پہلے پھیلاتے ہیں، جب سوکھ جاتا ہے تو پھر اس کو طے کر دیتے ہیں. یہی امیجینیشن ادھر لے آئیے اسکرول کے معنوں میں. پہلے دور میں بادشاہوں کے خط جب جاتے تھے ایک دوسری جگہ پہ تو اس کو لپیٹ کے طے نہیں کرتے تھے. کچھ آج کے دور میں دوبارہ فیشن میں آ گئے کہ لوگ شادی کے کارڈز اس طرح بھیجتے ہیں اور ساتھ اس کے کوئی ٹیگ سا لگا ہوتا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے یہ تئین سے ہے، توا واو یا اس کا روٹ ہوتا ہے اسکرول یا لپیٹنا. اب ذرا ایک لمحے کے لیے آپ امیجن تو کریں، اس آسمان کو اگر ایک طرف سے کوئی ریپ کرنا چاہے حال کیا ہوگا. آپ جس کارپیٹ پہ بیٹھے ہیں اگر کوئی مشین آئے اور اس کارپیٹ کو ادھر سے ریپ کرنا شروع کر دے، ہلفلی مچ جائے گی نا. جو سامنے آئے گا، جو بیچ میں ہے، جو سائڈ پہ، ہر ایک کو وہ لپیٹ کے رکھ جائے گی. بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ جگہوں پہ کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے تو مشین جب چلتی ہے بلڈوزر ٹائپ کی تو کچھ اس کو نہیں پتہ ہوتا آگے کیا ہے. حرم میں آپ دیکھیں جب صفائی وہ لوگ کرتے ہیں، گلاس، کاغذ، جو چیز آتی ہے وہ سب چیزیں اس کو رول کرتے جاتے ہیں. یہاں کے حساب سے آپ برف اٹھانے والی مشین کو دیکھ لیں، جو ہی وہ اپنی مشین کا وہ ایک بلیڈ سے روڈ پہ لگاتے ہیں تو ہر چیز جو اس میں ہوگی، چاہے وہ کوئی انسان کی گری ہوئی چیز ہو یا برف ہو، وہ ساری چیزیں رول ہو جاتی ہیں. تو آپ سوچیں اتنا بڑا آسمان اس دن اس طرح رول ہوگا جیسے کہ کوئی کاغذ ہوتا ہے. یہاں لفظ جو سجل ہے، سجل حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد صحیفہ ہے، وہ پتھر جس پر کچھ لکھا جائے. پھر ہر وہ چیز جس پر کچھ لکھا جائے اس کو سجل کہتے ہیں. تومار، ہڈیاں، پتے، کاغذ، اس دور میں مختلف چیزوں میں لوگ لکھا کرتے تھے. اب دیکھیے کہ ہمارے ہاں جیسے سائز کے اعتبار سے بھی کچھ ذہن میں تصورات ابھرتے ہیں نا. مثلا آپ کہیں کاپی تو ذہن میں ایک درمیانے درجے کی لکھنے والی چیز آتی ہے، لیکن آپ کہیں رجسٹر تو ذہن میں بڑی چیز آتی ہے نا. اسی سے سوچ لیں کہ سجل بہت بڑے بڑے کاغذوں کو کہتے ہیں. اتنا بڑا آسمان ہے اور یوں لپیٹ کے اس دن رکھ دیا جائے گا جیسے اس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں. سارے ستارے بھی تو لپٹ ہی جائیں گے نا ساتھ، بڑے بڑے سیارے اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہوگی. اور سجل للکتب کا معنی کیا ہے؟ للکتابت، لکھنے کے لیے. پہلے دور میں آپ دیکھیے کہ بائنڈنگ کی جگہ رول کرتے تھے نا جس طرح کاغذوں کو، اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنے بڑے آسمان کو کہاں رکھے. بس آپ دیکھیے کہ ہم نے اس ہال میں یہ کارپیٹ بچھایا ہوا ہے، اس نے پورا کمرہ تقریباً لے لیا. ہم صفائی کرنا چاہتے ہیں، سب سے زیادہ ایزی وے کیا ہے ادھر جگہ بنانے کا؟ کہ اس کو رول کر کے دیوار کے ایک طرف کر دیں، پھر ادھر سے صفائی کر لیں، پھر اس رول کو ادھر رکھیں. ایون اگر ہم اس کی تہیں بھی لگا کے رکھیں گے تو زیادہ جگہ لیتا ہے نا. اس لیے عموماً کارپیٹس کو یا جو بھی فلور پہ بچھانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سیو کرنے کا بیسٹ وے کیا ہوتا ہے؟ اس کو رول کر دو. اب قیامت آ گئی، زمین پہ پہلے اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے تو آسمانوں کو سمیٹنا تھا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے آسان طریقہ جو رکھا وہ کیا ہے؟ کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، جیسے کاغذ کی طرح پتلی سی جھلی بن جائے گی اس کی. اور یہ اس طرح سے حال ہوگا کہ اس دن کوئی انسان سوچ نہیں سکتا کہ اتنا بڑا آسمان اس وقت اس فارم میں آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پھر کتنی زیادہ ہوگی. اسی سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کا دن کتنا شدید ہوگا. اتنے بڑے آسمان پہ اتنی بڑی آفت آ جائے گی تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ انسان کا اس وقت کیا حال ہوگا، جو اس آسمان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ تمہاری تخلیق زیادہ بڑی ہے یا آسمانوں کی بڑی ہے، اشارہ یہی دلایا جا رہا ہے کہ وہ قیامت جس کو تم بڑی معمولی چیز سمجھے ہوئے ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے. سورۃ زمر کی آیت 67 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو لے کے یوں سپن کرے گا، یہ دیکھیے انگلی کو، جیسے لٹو کی ڈوری ہوتی ہے نا، تو کوئی اس کو لے کے گھومتا ہے تو پوری ڈوری رپ جاتی ہے، پھر جب زمین پہ چھوڑتے ہیں تو وہ ان ریپ ہوتی ہے. اس طرح آسمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں پہ لے گا اور پھر پوچھے گا کہ ہے کوئی بادشاہ، کوئی ہے آج جبر کرنے والا، کوئی بڑا بننے والا، کوئی ہے سپر پاور کا مالک، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی مشیر. یعنی آج کوئی ایسا شخص سامنے نہیں دکھ رہا کہ جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا سمجھ کے اپنی پوجا کرواتا تھا، اس وقت یہ باتیں ہوں گی. اللہ اکبر. للکتب علل کتاب بمان المکتوب، کتاب یعنی لکھے ہوئے کے معنوں میں، کاتب کے معنوں میں بھی اور مکتوب کے معنوں میں بھی. بس یہ غیب کے معاملے ہیں، اس سے یہ امیجن کر لیجئے کہ وہ دن کوئی چھوٹا دن نہیں ہے. اس کو ایک اور انداز سے بھی آپ سمجھنا چاہیں تو بہت تیزی سے چلتی ہوئی گاڑی جب کسی دوسری گاڑی سے آ کے ٹکراتی ہے تو آپ دیکھیں یوں پلیٹ بن جاتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ گاڑی تو یوں ہو گئی تھی جیسے کوئی سلیٹ تھی. تیزی سے چلتی ہوئی چیز جب کسی دوسری چیز سے ٹکراتی ہے تو وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو آسمان بھی تو بہت تیزی سے چل رہے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ جب وہ اسے لپٹیں گے تو کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم دوبارہ جی اٹھنے کو مشکل سمجھتے ہو، حالانکہ یہ بہت آسان ہے. روایت میں آتا ہے کہ سجل ایک فرشتے کا نام بھی ہے، لیکن بہرحال یہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے. ایک اور روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ابن ابی حاتم کی، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں کو ان کے اندر کی تمام مخلوقات کے ساتھ اور ساتوں زمینوں کو ان کی تمام مخلوقات کے ساتھ لپیٹ کر ایک جگہ کر دیں گے، اور وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ہوں گے. یہ تفسیر ابن کثیر کی روایت ہے. تو آپ سوچ لیں کہ انسان کے پاس پھر اکڑنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کہا کما بدانا اول خلق نعیدو، جیسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا سوچ لو اپنی تخلیق کو، اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے. جیسے ڈیمولش کر کے پہلا گھر سارا توڑیں گے پھر نیا بنائیں گے. کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پرانی بلڈنگز خرید لیتے ہیں پھر اسی کو رینوویٹ کر لیتے ہیں، کم پیسہ لگتا ہے، کم وقت لگتا ہے. لیکن کبھی آپ زیادہ کوالٹی کا کام کرنا چاہتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں نہیں سب ختم کرو، اسکریچ سے شروع کرو. پہلی پوری بلڈنگ توڑتے ہیں، اس ملبے کو پھکواتے ہیں اور نیا شروع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اتنے کو مجبور نہیں ہیں کہ تمہاری اسی دنیا کی باقیات سے ہم نے ایک نیا جہان بنانا ہے، ہم بالکل اسکریچ سے شروع کریں گے، بنیادوں سے شروع کریں گے. اور وعدنا علینا، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کی ذات کہہ رہی ہے جس سے سچا کوئی بات میں نہیں، وعدوں میں کوئی سچا نہیں اس سے. اور دوبارہ شدت کے لیے کائن نہ کن فائلین، اللہ ہمیں تو اس پہ یقین تھا کہ تو نے کہہ دیا، لیکن اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت لوگ عقیدہ آخرت کے بالکل منکر تھے، ان کو یقین نہیں نہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بے شک ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد کہ بلا شبہ زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہوں گے. یہاں زبور کا لفظ آیا ذال بارا، اس کا روٹ ہے زبر سے ہے، لوہے کی بڑی سل کو کہتے ہیں. اور ایک خاص کتاب جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کا نام بھی زبور ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر سے مراد آیت میں تورات ہے، اور زبور سے مراد وہ سب کتابیں ہیں جو تورات کے بعد نازل ہوئیں، یعنی انجیل، زبور، داؤد اور قرآن پاک، یعنی ساری پچھلی کتابوں سے مراد ہے. چھوٹے چھوٹے صحیفوں کو، بکلیٹس کو بھی کہتے ہیں. ہر وہ کتاب جو بڑے اور جلی حروف میں لکھی جائے اس کو زبر کہتے ہیں، مجموعہ کے معنوں میں. یعنی مجموعہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کسی بھی چیز کا ایک جمع کیا ہوا گچھا، اکٹھی کی ہوئی چیز. ساری باتیں مراد ہیں کہ پچھلی ساری کتابوں میں اور قرآن پاک میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کی وراثت بالآخر صالح لوگوں کو ملے گی. پچھلے انبیاء کی باتوں میں بھی یہی بات موجود تھی کہ بظاہر کفر کتنا ہی سر اٹھا لے لیکن وہ جھاگ کی طرح ہے جو پانی کے اوپر آتا ہے, ہلکی سی مہلت دی جائے تو وہ اس طرح بیٹھ جاتا ہے جیسے کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. دنیا میں اصل میں جو چیز پنپنے والی ہے وہ حق ہے اور صالح لوگ بچیں گے. کسی بھی دور میں آپ دیکھیں تو برے کام کرنے والوں کا بڑا ٹہکا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں لگتا ہے سارے ہی گناہگار ہو گئے. نہیں, سارے نہیں ہوتے, وہ چند چہرے ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کسی بھی سوسائٹی میں بلو پرنٹس پہ کام کرنے والے لوگ کتنے کو ہوں گے؟ چند ہوں گے. فحش فلمیں بنانے والے کتنے ہوں گے؟ چند ہوں گے. لیکن وہ چند چھائے ہوئے لگتے ہیں. حق بات کرنے والے, نیکیاں کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ دب جاتے ہیں ان کی چکا چون کے معاملے میں. لیکن جب دھن چھٹتی ہے تو اصل کا اصل باقی آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر سے خیر کو نکال لیتا ہے. یہی بات سورۃ الاعراف آیت 128 میں ہم نے پڑھی, سورۃ الاحزاب میں آئے گی, بلکہ سورۃ نور میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ دے دیا ایمان والوں کو کہ فکر نہ کرو, اصل غلبہ تم کو ملے گا. اب یہاں چند باتیں کہ پہلی بات ہے ان الارض, زمین کے وارث. تو ارض سے یہاں کیا مراد ہے؟ اس کی ایک تفسیر کی گئی کہ ارض سے مراد یہاں جنت ہے, کہ بالآخر جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ کون ہوں گے؟ صالحین ہوں گے. اور اس مضمون میں کوئی بھی اشکال نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں آتی ہے, وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ, اور ہم نے وارث کر دیا ان کو زمین کا جنت میں, اور جہاں چاہتے ہیں وہ جگہ بنا لیتے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ نیکیاں کیے بغیر کوئی جنت کی تمنا نہیں لگا سکتا. دوسری اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ عرض سے مراد دنیا کی زمین ہے. اب یہاں تھوڑا سا شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم صالح لوگوں کو دنیا کی حکومت دیں گے, بادشاہی دیں گے, ان کو بڑا کریں گے, تو لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ فاسق بھی بڑے بڑے حکمران بنے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے باغی اور سرکشوں کو بھی حکومت ملی ہوئی ہے, کہیں کہیں صالحین بھی ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ آزمانے کے لیے کبھی کبھی فاسقین کو موقع دیتا ہے حکومت کرنے کا, ان کو صدارت یا وزارت دے دیتا ہے, لیکن وہ دائمی نہیں ہوتی. ایک موقع ہوتا ہے کہ دیکھو تم سدھرے ہو کہ نہیں سدھرے. جب وہ نہیں سدھرتے نا تو بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو اتار دیتے ہیں, کہیں مارشل لا لگ جاتا ہے, کہیں ان کو گولی مار دی جاتی ہے, کسی کے اوپر کوئی مقدمہ چلتا ہے اور اس کو جیل میں کر دیا جاتا ہے یا اس کو سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے, لیکن وہ پنپتے نہیں ہیں. اصل بات کیا ہے کہ ابھی انتظار کرنے کی ضرورت ہے. اس بات کو آپ سمجھ لیں پچھلے انبیاء کرام کی زندگی سے. ساری زندگی انبیاء کرام کو ستایا گیا, حضرت نوح کو 950 سال ستایا گیا, آخر میں کیا ہوا؟ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون. بچے کون طوفان نو میں؟ وہ 70-80 لوگ بچے. آج دنیا میں جتنے بھی لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو حضرت نوح کے فالوور تھے, جو توحید پہ تھے. تو انبیاء کرام کی زندگی سے تو یہ اصول بہت ہی کلیئر ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ دوام اور بچنا اور خیر بالآخر حق والوں کی ہے, وہی بچیں گے. اگر آج ہمیں نہیں لگ رہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے اندر وہ خوبیاں نہیں پا چکے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ کہ زمین پہ وراثت صالحین کو ملے گی یہ مشروط ہے, کنڈیشنل ہے. جب شرط ختم ہو جاتی ہے نا, عربی زبان میں کہتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط, جب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کہیں کہ اگر آپ میری بات مانیں گے تو پھر میں یہ کھا لوں گی, اگر آپ میری بات مانیں یہ شرط تھی, میں نے کھانا ہے یہ مشروط ہے, اگر آپ نے میری بات ہی نہیں مانی تو میں کیوں کھاؤں. یہ ہے کہ جب شرط گر جاتی ہے تو مشروط بھی گر جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں پیغام دے دیا کہ اگر واقعی دنیا میں چاہتے ہو غلبہ, بڑا بننا چاہتے ہو, تو آؤ نیکی کرو, اچھے کام کرو, اور پھر تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بادشاہتیں دے گا. ایک اور اس کا ہلکا سا اینگل دیکھ لیتے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو اس وقت दुनिया में हर तरफ नेक लोग होंगे, कोई भी गैर सवाले शख्स नहीं मिलेगा। इतनी बरकतें होंगी कि एक दरख्त का फल जो है वो पूरे गांव को काफ़ी होगा, एक जानवर का दूध सारी बस्ती को काफ़ी हो जाएगा, और उस वक़्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा। मेरे और आपके लिए इसमें सबक क्या है कि सालेख बन जाए कोई आपको निकाल नहीं सकता। हम कहते हैं बड़े दुश्मन हैं, बड़ी मुखालफतें हैं। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को देख लें, जब मक्का में काम शुरू हुआ तो क्या थे, छुपते फिरते थे, घाटियों में छुप छुप के नमाज़ें पढ़ते थे। किस तरीके से इस्लाम कबूल करने वाले को इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि अभी अपना इस्लाम ज़ाहिर ना करना। ऐसे लगता था कि इस्लाम की तारीख बनने से पहले बिगड़ जाएगी, लेकिन एक वक्त आया कि इन फ़तहना लका फतह मुबीना, क्योंकि तैयारी सुखाई वादी सालेहोन। हम में से कोई भी किसी स्टेज पर भी दीन का काम कर रहे हैं ना, तो वो अपने आप को चेक करें। आप पढ़ रहे हैं ना, आप सीख रहे हैं, कुरान सीखने आए घर से निकले, कुछ ने अभी नई नई नियत की है, कुछ माशाल्लाह 17 पारों के साथ साथ चल रहे हैं। आप याद रखिए कि आप इस कुरान पाक के आखिर तक कब पहुंचेंगे, यानी किस बंदे को नसीब होगा कि वो कुरान का ये कोर्स पूरा करे जो इबादी सालेहुन होगा। ये लिख लें, ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। बहुत बड़ी खूबियाँ होंगी, लेकिन अल्लाह इंजाम तक उसी शख्स को पहुंचाता है जिसके अंदर कमिटमेंट होती है, जो साले होता है। और जो रास्ते की मुश्किलात से डर के छोड़ देता है वो कभी खलीफा नहीं बनता। बस आप देखिए कि जो उस्ताद बने हुए होंगे आज के दौर में, कभी वो शागिर्द बने थे ना, उस्ताद बनने के लिए आपको शागिर्दी में से गुजरना पड़ता है ना, वो दर्जा गुजरता है फिर आप अगले दौर में आते हैं। आप कह सकते हैं हर शागिर्द अपने उस्ताद का वारिस होता है, विरसे में मिल गया ना इल्म। लेकिन अगर कोई शागिर्दी ना बने या पूरा इल्म ही ना ले, आधी चीज़ ले के अपने आप को पूरा समझे, तो फिर नतीजा दुरुस्त नहीं होता। तो लिहाजा आपके लिए भी इसमें खुशखबरी है कि आप अगर अभी तक कुरान पाक से जमे में मुख्तलिफ हालात आए, आंधियाँ आईं, गर्मी आई, सर्दी आई, मुश्किलात, बीमारियाँ आईं, आप जमे रहें, तो ये एक हिडन दलील है इस बात की कि इंशाल्लाह आप सवाले हैं, आपके अंदर बहुत इसलाह का मादा है, आपके अंदर बहुत बड़ी खैर है। का इन नफ़ी खासल बलागल कौम आबिदीन, यकीनन इस कुरान में किफ़ायत है इस कौम की फलाह दारैन के लिए जो इबादत गुजार है। बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान के लिए जो लफ्ज़ जहाँ आया लबलागन, बलाग का लफ्ज़ बलगा से ही है, किफ़ायत करने और पहुँचाने के मानों में भी आता है। अलबलाग अलकिफ़ायतुन, यानी फ़ी हाजा से मुराद है वो वाज और तंबी जो इस सूरत में मुख्तलिफ अंदाज से पेश की गई, और बलाग से मुराद ये कि पहुँच गई है। मुराद क्या है कि ये कुरान पाक ही वो चीज़ है जिसमें मुसलमानों के लिए नफ़े वाली चीज़ें भी हैं और किफ़ायत यही करेगा। चांद पे भी पहुँच जाओगे ना तुम, तो तुम्हें किफ़ायत तभी करेगी ये दुनिया जब तुम इस किताब से जुड़े होगे, और साथ ही साथ आबेदीन खुशू और खुदू से अल्लाह की इबादत करने वाले होगे, शैतान और ख्वाहिशात नफ्स के आगे बंद बांधने वाले बनोगे, अल्लाह की इताअत पे चलोगे, फिर देखो कि तुम्हें ये कुरान किस तरह से किफ़ायत करता है। ये कुरान हर एक को फ़ायदा नहीं देता, उसी को देता है जिसके अंदर कोई खैर का मादा होता है। ऐसे लोग इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखरत में भी होंगे। दुनिया की बादशाहत मिले ना मिले, जन्नत तो बहरहाल उनको मिलेगी। असल में यहाँ पे पिछला मज़मून पूरा होता है कि दुनिया की विरासत हो या जन्नत की विरासत या गलबा हो, मिलेगा उसको जिसने इस किताब को अपने लिए एक ऐसी प्यारी किताब बना लिया कि जो उसकी ज़िंदगी को काफ़ी हो जाए, जो उसकी खुशी गमी उसके अहकामात उसकी ज़िंदगी में यूं रच बस जाएं कि उसको लगे कि मुझे इसके होते हुए अब किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं। हमारे अमूमन कहते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बिल्कुल यही बात है। इधर जब तक कुरान को और इस्लाम को मुकम्मल ज़ाब्ता हयात नहीं बनाएंगे, तब तक गलबा नहीं मिलेगा। आज हम सोचते हैं कि किसी जगह फ़ौजी कब्ज़े का हो जाना गलबा है, हालांकि हकीकत क्या है कि ज़हनी गलबे का हो जाना असल में किसी जगह गलबा पाना होता है। اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ آج بھی مسلمان وارث بنے اس دنیا کے، ہر ملک پہ اسلام کے نام کے جھنڈے ہوں، تو پہلے یکون الدین للہ والی کیفیت پیدا کرنی ہوگی. جب تک ہماری نمازوں میں للہیت نہیں آتی، جب تک ہماری شادیوں میں للہیت نہیں آتی، جب تک ہماری معیشت اور معاش میں للہیت نہیں آتی، جہاد میں بھی للہیت نہیں آئے گی. آپ گن پوائنٹ پہ دنیا میں اسلام نہیں لا سکتے، آپ قتال کا نام اس جہاد نہیں رکھ سکتے. ایسے لوگ کہاں مجاہد بنیں گے جن کے اپنے دل ابھی مشرکانہ رسم و رواج کے دل دادا ہیں، جن کے اپنے گھروں میں بھی رسم و رواج چل رہے ہیں. وہ کہیں گے جلدی سے جنگ کرو، جا کے ہم رات کو انڈین مووی دیکھ لیں، نئی فلم آئی بھی ہے، ابھی ہم نے مائیاں کرنی ہیں، ابھی اپٹن کرنا ہے، ابھی مہندی کرنی ہے. جب تک دل اسلام والے نہیں بنتے تب تک جہاد نہیں ہو سکتا. تو لہٰذا اسلام ڈنڈے کے زور پہ نہیں پھیلتا. آج بھی تلواروں سے زیادہ قلم اٹھانے پڑیں گے تاکہ لوگوں میں صالح بننے کا شوق پیدا ہو. اور پھر جب ایسے پڑھے لکھے ایسے ایمان سے چور لوگ صرف ہاتھوں میں کنکریاں بھی پکڑیں گے تو وہ بلٹ بن کے دشمنوں کو لگیں گی. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. آج کے دور کا بہترین جہاد کیا ہے کہ لوگوں کی جہالت دور کیجئے، ان کو بتائیے سچا اسلام کیا ہے. ایسے مسلمان تو صحابہ کرام کی طرح ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ بھی لڑتے تھے تو دشمن جو تھا وہ ہلاک ہوتا تھا. تو آج کے دور کا جہاد دنیا میں خیر کو عام کرنا ہے. یہ ہے وہ پیغام جو حاضر بلاغن، یہ پہنچانے کی ضرورت ہے. پھر ملیں گی قوم ایسی جو عبادت گزار ہوگی، اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ نہ حاصل کیا جائے. اسی لیے پھر بڑی پیاری آیت آ گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سراپا رحمت بنا کر سارے جہان والوں کے لیے. یعنی یہ کام مسلمان کب کریں گے؟ جب آپ کو حقیقی معنوں میں اپنا راہبر بنائیں گے، اپنا مرشد بنائیں گے، اپنا پیر بنائیں گے جس کی پیروی کی جاتی ہے. وہ مرشد جس سے بندہ رشد حاصل کرتا ہے، جس سے ہدایت لیتا ہے. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہاں رحمت بن کے آئی. کیسے آپ دیکھیں تو پوری دنیا کے ناطے سے دیکھ لیں تو رحمت کا لفظ تھوڑا سا سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کائنات کے لیے رحمت ہے. لغت میں دیکھیں تو رحمت دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتی ہے. نمبر ایک الرقت، رقت، جیسے نرم دلی ہم کہتے ہیں، فلاں کا دل بڑا رقیق ہے. اور اسی طرح عطف، یعنی رحمت، رقت اور احسان اور مہربانی کے مجموعے کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے، عالمین میں پھر وہ سارے عالم آتے ہیں جو رب العالمین میں ہم نے دیکھا تھا، ساری مخلوقات، جن، انس، جانور، پرندے، حشر، نشر، سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیے کہ انسانیت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کیسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر آئے تو انسان تو انسان، جانوروں کے بھی حقوق نہیں دیے جا رہے تھے، اونٹوں کے اوپر بھی زیادہ سامان لادا جاتا تھا، لیکن آپ اس جس کو کہتے ہیں کہ جلتی ہوئی وادی کے اندر جب نبی بن کر آئے تو بیٹیوں کو جینے کا حق ملا، عورتوں کی عزت ہوئی، ان کو وراثت میں حصہ ملا، بیویوں کو پاؤں کی جوتی سے اٹھا کر سر کا تاج بنا کر رکھا گیا، جانوروں کے حقوق آپ نے دیے، زمین پہ چلنے کا طریقہ سلیقہ آپ نے سکھا دیا، لڑنے والوں کو آپ نے پیار اور محبت کا درس دیا. کس طریقے سے لوگ اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے لیکن اللہ کی ذات نے آپ کو چن لیا اور آپ اس پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے. اب ایک یہ تو عام رحمت عام ہے، پھر دوسری بات دیکھیے کہ ساری زندگی کے کفار جو زندگی بھر کفر پہ رہے، جو ہی مسلمان ہوئے اور کیسے اللہ کے نبی کو نبی مانے، یعنی یہود مدینہ اللہ کے نبی کو رسول مان گئے تو اللہ کی رحمتوں میں شامل ہو گئے، اللہ کے نبی کے منکر رہے تو کوئی فائدہ، ان کو کوئی فائدہ ان کے ایمان نے نہ دیا. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اسلام سے پہلے کچھ نیکیاں کی بھی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی کی ذات ان کے لیے رحمت اس طرح سے بن گئی کہ آپ پر ایمان لا کر انہوں نے اپنی پچھلی ساری نعمتوں کو اور ساری نیکیوں کو محفوظ کروا لیا. اور اس کا اپوزٹ ہم دیکھ رہے ہیں، نہ مکہ میں آپ کے رشتہ دار بچے مخالفت کرنے کی وجہ سے، اور نہ مدینہ کے یہود بچے جن کو جدی پشتی مسلمان ہونے کا دعویٰ تھا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے وہ بہت ماڈریٹ تھے. دین اور دنیا کا بہترین توازن آپ نے سکھایا. آج بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے, جس کو ماسٹر اسٹریٹجیز کہا جا سکتا ہے, زندگی گزارنے کے طریقے, کہیں صلح حدیبیہ میں آپ دب کے صلح کرتے ہوئے دکھ رہے ہیں اور کہیں فتح مکہ کی صورت میں ابو سفیان کے مطالبہ صلح کو رد کرتے ہوئے دکھتے ہیں, اس صورت میں بھی آپ رحمت ہے کہ آپ کی سیرت کی روشنی میں اگر ہم بھی زندگیاں آج بسر کریں تو دنیا تو دنیا, دین کے کاموں میں بھی برکت تبھی آتی ہے جب ہم سنتوں کو اور اللہ کے نبی کے طریقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. چلیں, یہ تو ہو گئے مختلف لوگوں کے لیے آپ کے رحمت کے مجموعے. آ جائیے مسلمانوں پہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملت اسلامیہ یا خود کو مسلمان کہلانے والوں کے لیے رحمت کیسے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سنت وہ میجک سٹون ہے کہ ہمارے جس عمل کو لگتا ہے وہ عمل عبادت بن جاتا ہے. آپ سوتے ہیں تو صرف سوتے ہیں جیسے جانور سوتا ہے, لیکن آپ سوتے ہیں سنت کے مطابق تو آپ کا سونا عبادت بن جاتا ہے. آپ شادی کرتے ہیں, سب کریں گے, آپ کی شادی سنت کے مطابق ہے تو آپ کی شادی رحمت بن گئی. آپ کھاتے ہیں, سب کھاتے ہیں, لیکن آپ کا کھانا پینا, سونا جاگنا, چلنا پھرنا, بات کرنا, عبادت کرنا, جب یہ سنتوں کی روشنی میں ہوتا ہے نا تو آپ کی ہر چیز عبادت بنتی ہے. آپ ایک چھوٹا سا جملہ نوٹ کر لیں کہ سنت وہ مشین ہے جو کاغذ کو کرنسی میں بدلتی ہے. ایک کاغذ ہے نا جس سے آپ ناک پوچھ کے پھینک دیتے ہیں ٹیشو پیپر سمجھتے ہوئے, اسی کاغذ کے اوپر جب 100 کا ٹھپا لگتا ہے تو وہ 100 ڈالر بن جاتا ہے. فرق کس بات کا ہے؟ اس ٹھپے کا فرق ہے نا, فٹ پرنٹس ہیں وہ کچھ. سنت وہ پرنٹ ہے, ہمارے جس عمل پہ لگتا ہے وہ چیز کرنسی بنتی ہے, اور اس کرنسی سے کل ہم جنت کے درجے لیتے رہیں گے. وہاں آپ آج ہی ڈپازٹ رکھ کروائیں, آج ہی سنتیں جمع کر کر کے بھیجتے جائیں, کل جنت میں انشاءاللہ آپ کے لیے بہت ساری بکنگز ہوں گی, بڑے بڑے کیسلز اور بڑے بڑے محلات ہوں گے. لہٰذا اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے طریقوں سے دور کر کے آپ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو ہی نہیں سکتے. چاہے آپ کسی مسجد کے امام بن جائیں, چاہے آپ کہیں جا کے نماز پڑھا رہے ہیں, یا آپ لوگوں کو شادی کا طریقہ بتا رہے ہیں, جب سنتیں زندگی سے نکلتی ہیں تو عبادت سے روح نکل جاتی ہے. من گھڑت قسم کی بدعات کے ذریعے سے جو آپ نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ بے روح ہوتی ہیں. وہ بظاہر دیکھنے میں بہت کچھ ہے لیکن اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ایک اور رحمت ہونے کا سٹائل دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب انسانیت کے لیے رحمت بننا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ عمل کرنے والے جب تک دنیا میں موجود رہیں گے قیامت نہیں آئے گی, لیکن جب دنیا سے سارے نیک لوگ اٹھ جائیں گے تو قیامت آ جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو اتنی بدتر مخلوق ہوگی کہ کسی برائی کرنے والے کو جا کے کوئی یہ کہہ دے اگر کہ خدا کے لیے دیوار کی اوٹ میں جا کے یہ برائی کرو, تو اس کا مقام ابو بکر صدیق جیسا ہوگا. یعنی لوگ اتنی بھی جرات نہیں کریں گے کسی کو کہنے کی کہ یہ برائی کا کام گھر میں جا کے کر لو, یہاں نہ کرو. کون سا دور ہوگا کہ لفظ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو جیسے جسم سے روح نکل جاتی ہے نا, تو اس سارے جسم کو خوبصورت کتنا کیوں نہ ہو لوگ مٹی میں پھینکتے ہیں یا آگ لگا دیتے ہیں, اس طرح اللہ اس کائنات کو ختم کر دے گا, جلا کے راکھ کر دے گا, اس کو اس طرح سے اپنی جگہ سے دور کر دے گا, کیونکہ اب اس میں اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہم مسلمان ذرا اپنے اوپر چیک کریں, دیکھیں کہ کیا واقعی ہم اللہ کے نبی کے طریقوں کو اہمیت دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب چھوڑو, آج کے دور میں تو ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے خود اب ایک بہت ہی پیاری روایت میں فرمایا کہ انا رحمتم محداتن, کہ لوگوں میں اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی رحمت ہوں, یعنی میری طریقوں پہ عمل کرو تو تمہیں بھی رحمت ملے گی. ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں تاکہ اللہ کے حکم ماننے والی ایک قوم کو سر بلند کروں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں اس کو پست کر دوں. تو لہٰذا آج اگر کفر اور شرک کو مٹانے کے لیے, کفار کو پست کرنے کے لیے, ان کے مقابلے میں اگر انسان جہاد کے لیے بھی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا لازم ہے. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد, آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو صرف یہ وحی آئی ہے کہ تمہارا خدا وہی ایک خدا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تو کیا پھر تم اسلام لانے کے لیے تیار ہو؟ دیکھیے اب سورت کا اختتام کتنا پیارا ہے. ہم نے پوری سورت میں انبیاء کرام کے تذکرے دیکھے, آخر میں اللہ کے نبی کو کہہ دیا یہ رحمت للعالمین ہے, اور ساتھ ہی ساتھ لا الہ الا اللہ کی دعوت دے دی گئی جو ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھی, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ذات کی طرح بلاتے تھے وہ ایک ہی ہے, وہ دو نہیں زیادہ نہیں, تم مانتے ہو؟ گویا کہ پوری کائنات کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آؤ رحمتوں میں اسلام قبول کر کے. لیکن فائن طلّہ, پھر بھی اگر وہ گردانی کریں, منہ پھیریں, فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ, تو آپ فرما دیجئے کہ میں نے آگاہ کر دیا ہے تم کو پوری طرح, کھول کھول کے حقیقت بیان کر دی, کوئی ڈھکی چھپی نہیں, کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے کہ یہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے, وہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے. میں نے بڑا کھلا دین پیش کیا ہے, میں نے کھول کھول کے مسائل بیان کر دیے ہیں, اپنے آپ کو اس چیز میں لے آؤ تو پھر تم دیکھو گے کہ کس طریقے سے تم آؤ گے اللہ کے طرف. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا نا, اس میں اللہ کا مقام بھی بالکل واضح ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بھی بالکل واضح ہے. اگر ہمیں آج شبہ لگ گیا نا کہ اللہ کے نبی پتہ نہیں بشر تھے کہ نور تھے, اور آپ کا کیا مقام تھا, اور نعوذ باللہ شاید آپ اللہ تعالیٰ ہی کے کوئی ہم مشورہ اور اللہ تعالیٰ کے کاموں میں مشورہ دینے والے ہیں, تو یہ ہماری کم علمی ہے. اس لیے فَقُلْ آذَنْتُكُمْ, آذَنْتُ میں کیا لفظ ہے؟ اذن, کان, کان لگا کے سن لو, کھول کے سن لو, خبردار کر دیا میں نے تم کو, عَلَىٰ سَوَاءٍ, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ, کلیئر کٹ پکچر تمہیں دے دی کہ اللہ کا کیا مقام ہے, رسول کا کیا مقام ہے. میں سراپے رحمت ہوں لیکن میں بشر بھی ہوں, اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. ایک موقع پہ کہا کہ اللہ کے نبی ان کفار پر بد دعا کر دیجئے, تو آپ نے فرمایا انما بعثت رحمتاً, لوگوں میں تو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں, ولم ابعث عذاباً, اور میں لوگوں کے لیے عذاب کرنے والا نہیں بنا. ایک جگہ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعاناً, کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. یہ صحیح مسلم کا مفہوم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہ ایک بڑا پیارا شعر بھی ہے علامہ اقبال کا, کہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل, خاتم الرسل, مولائے کل, جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. کتنوں کو سمجھ آتا ہے, ہم پڑھتے کتنا ہے یہ شعر, عام شعر ہے, میرے حال میں ٹی وی میں بھی کبھی آتا ہے. پھر اگلے مصرے میں کہتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. خراج تحسین پیش کرنے کا انداز ہے, نہ سمجھ آئے تو چھوڑ دیں, لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جب سچے دین کو مانو گے خیر آئے گی, اور باقی رہ گئی بات تمہاری مہلت. وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, میں نہیں سمجھتا کہ قریب ہے کہ بعید ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. سورت کا آغاز کیا تھا؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اختتام کیا ہو رہا ہے کہ اقریب ام بعید, کیا اشارہ مل رہا ہے کہ قیامت واقعی قریب ہے, بالکل آنے والی ہے, بہت جلدی آ جائے گی, لگ پتہ جائے گا کہ اللہ نے تمہیں کیا کہا تھا, کس طریقے سے کہا تھا. اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ بات جو تم بلند کرتے ہو, اور وہ جانتا ہے جو تم اپنے دل میں چھپاتے ہو. اللہ کو دلوں کے بھید پتہ ہے, مجھے نہیں پتہ تم میں سے کون کس درجے پہ ہے دین کے, کیا سوچتا ہے, یہ اس کی حقیقت اللہ کو پتہ ہے, میں دعوے کی دلیل نہیں دے سکتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ, اور میں کیا جانوں اس ڈھیل سے, یعنی جو قیامت نہیں آ رہی, تمہاری موت ابھی نہیں آ رہی, شاید کہ تمہارا امتحان لینا اور ایک وقت تک تمہیں لطف اندوز کرنا مطلوب ہو. وَمَتَاعٌ إِلَٰهِينَ, یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم آپ کو اتنا ستاتے ہیں تو آپ کا رب ہم پہ عذاب کیوں نہیں لاتا, تو کہا میں کیا جانوں, شاید اللہ نے تمہاری مہلت رکھی ہوئی ہے کہ تمہیں ٹھیک کرنا ہے, تم اتنے شرک کے باوجود اللہ کی اولادیں ٹھہرانے کے باوجود بھی بچے ہوئے ہو, تو یا تو تمہاری آزمائش ہے یا اللہ تمہیں چند دن اور مزے لینے دینا چاہتا ہے. قال رب احکم بالحق, نبی نے فرمایا, عرض کیا, اے میرے رب فیصلہ فرما دے حق کے ساتھ. وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون, اور اے کفار، ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم کرتے ہو۔ بہت سٹرونگ قسم کا اینڈ ہے سورت کا، اللہ کے نبی کی دعا پہ سورت ختم ہوتی ہے، اور یہ دعا بعض لوگوں کے حق میں بد دعا بن کے بھی لگتی ہے۔ ہر نبی کا یہی انداز آپ کو دکھتا ہے کہ جب لوگ نہیں مانتے نبی کی بات کو، تو پھر نبی اللہ کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے آج کوئی شخص کسی پہ ظلم کرے تو مظلوم بعد میں کہے اے اللہ تو میرا انصاف کر، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بعد ظلم کرنے والے کے ضرور ایک دم تو ہاتھ میں لرزش آتی ہے نا کہ میں نے ہاتھ اٹھا کے اچھا نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان ایک حد تک لوگوں کی اصلاح کی فکر کرے، کوشش کرے۔ جب لوگ نہ مانیں اور اس میں راستے میں روڑے ہی اٹکاتے جائیں اس دعوت کے راستے میں، تو پھر اللہ کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما، اور تیرے سے زیادہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کی مدد کر سکے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اس پوری صورت میں ہم نے انبیاء کرام کے جو قصے پڑھے انہی پہ عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں جو بھی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں لائے، ان وقتوں پہ ہمیں ثابت قدم رکھتے ہوئے آخری دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔